الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بيجي محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم اے ایمان والوں اگر تم خدا کی نصرت کرو گے تو خدا بھی تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط فرمائے گا قرآن مجید میں نصرت خدا و نصرت الہی کی جو تاکید کی گئی ہے اس سے مراد دراصل نصرت دین و نصرت شریعت الہی قرار پایا ہے۔ مخلوق کے درمیان جب انبیاء تشریف لائے تو ہر نبی نے اپنے انصار کی مدد سے و اذن الہی سے پیغام الہی کو اس معاشرے کے اندر پھیلایا۔ ہر نبی کی زندگی میں ایک امتحان تھا کہ یہ امت یا اس امت کے چند افراد اگر اس نبی کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے کار انبیائی و کار رسالت و کار نبوت اس نبی کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ ہر نبی کی امت کا امتحان نبی کی اس بعثت اور نبی کے کار نبوت کے ذریعے سے لیا گیا اور انبیاء کا امتحان نصرت امت کے ذریعے سے لیا گیا۔ ہر نبی اپنے زمانے میں یہ مشاہدہ کر رہا تھا کہ اگر ناصر و انصار خدا کے دین لوگوں تک پہنچانے میں نبی کی اس آذان توحیدی میں اگر اس کا ساتھ دیتے ہیں کار نبوت آسان ہو جاتا ہے۔ پس جب نبوت کے بعد ہدایت اسلام کی اس کشتی کا سفر امامت کے ہاتھوں میں آیا، ختم نبوت کے بعد جب امامت کا تسلسل ہوا قدیر میں، تو وہی نصرت کی و نصرت کا امتحان امت کو درپیش تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نصرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ نصرت سید الشہداء کی کوئی پہلا امتحان کربلا میں امت اسلامی کا نہیں ہوا تھا، بلکہ نصرت سید الشہداء کے لیے وہ ناصر کہ جس نے اپنی تربیت ایسے کی تھی کہ جس نے دین سے وہ اقدار وہ صفات اور وہ خصوصیات اپنی شخصیت میں شامل کی تھی کہ وہ ہر نبی یا امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے، وہ سید الشہداء کے ساتھ آ گیا۔ ان صفات کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس میں سے عزت پہلی صفت قرار دی تھی کہ جو بھی احساس عزت کرے گا ذلت کے مقابلے میں، ہمیشہ عزت مند اپنے زمانے کے نبی یا امام کے ساتھ ہوگا، ناصر ہوگا، ناصر کی صفت۔ اس کے علاوہ غیرت کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نصرت کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے شخصیت کے اندر۔ وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر غیرت کے مفہوم سے ناآشنا ہو، اس کو غیر کا ہونا ستاتا نہیں ہے، اس کو غیر کا ماحول اکساتا نہیں ہے قیام پر۔ وہ شخص جو غیرت کی صفت سے جس کی شخصیت آراستہ نہ ہو، پس سید الشہداء جو مدینے میں خط لکھ رہے تھے، جو مکہ سے خط بھیج رہے تھے، جو بصرہ کو آواز دے رہے تھے، جو یمن کو آواز دے رہے تھے، جو کوفہ کو صدا دے رہے تھے، انہی صفات کے حامل ناصروں کی تلاش میں تھے کہ جس کے اندر غیرت موجود ہو، جس کے اندر عزت موجود ہو، وہ میرے لشکر میں آ جائے گا۔ اور جو خطبے سید الشہداء نے دیے مدینے کے اندر و مکہ میں و اپنے سفر کوفہ کے اندر، ان خطبوں میں انہی صفات کا نام لے کر سید الشہداء نے ان کو غیرت بھی دلائی کہ جن میں غیرت موجود نہ تھی۔ ایک صفت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ناصر سید الشہداء ہونے کے لیے انسان کے اندر ذمہ داری ہونا بہت ضروری ہے، ذمہ دار ہونا، جس کو مکتب اسلامی میں قرآن کے اندر عربی میں عہد سے تعبیر کیا گیا، عہد، جس میں ہم دعائے عہد بھی، وہ معروف دعا جو زمانے کے امام سے منسوب ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس عہد کے بارے میں اس قدر شدید روایات بھی آئیں کہ جس سے عہد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار ہونا کتنا ضروری ہے۔ عہد عربی زبان کا لفظ ہے، ذمہ داری جس کا معنی عام اردو کے اندر بنتا ہے، اور وہ شخص جو ذمہ دار ہو، عرب اس کو متعاہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے جہاد ایک صفت ہے، جو شخص اہل جہاد ہو اس کو مجاہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے علم ایک صفت ہے، جو یہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اسے متعلم سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اور جو علم دے رہا ہو اسے معلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسی عہد رکھنے والے شخص کو دین نے متعاہد کہا ہے، جس کا کوئی عہد ہے۔ اور روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجو محمد و آل محمد، نبی اکرم کی ایک روایت ایسی ہے جس نے ذمہ دار ہونے کو دیندار ہونے کے مترادف قرار دیا ہے کہ جو شخص جتنا ذمہ دار ہوگا اتنا ہی دیندار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عہد له، یہ نبی اکرم کی روایت ہے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس شخص کا کوئی عہد نہیں ہے، جس شخص کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو شخص غیر ذمہ دار ہے وہ شخص بے دین ہے۔ اس قدر موازنہ ذمہ دار ہونے کا دیندار ہونے کے ساتھ قرار پایا، یہاں سے ہمیں خود ذمہ دار ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ عبادتیں، یہ احکام الہی، یہ فروع دین، نماز سے لے کر روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، تولا و تبرا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام احکام دین وہ اصلی ہدف نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا۔ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا، بلکہ نماز پڑھ کر ذمہ دار بننے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں احکام الہی کا ایک فلسفہ، احکام الہی پر عمل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ احکام الہی ذمہ دار بناتے ہیں. فرماتے ہیں روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، روزہ رکھ کر اپنے زمانے کے اندر فقیر و نادار و مسکینوں کی نسبت ذمہ دار بنانا ہے. وہ احساس جو تمہیں فقیروں کا نہیں ہے، جب تم روزہ رکھو گے تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہوگا جو فقیروں کی نسبت ذمہ دار بنا دے گا، ذمہ دار بنانا. دیکھ رہے ہیں ہر احکام دینی عبادت کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. حج امت اسلامی کے لیے ایسی اجتماعی ورکشاپ اور اجتماعی ٹریننگ سینٹر کا نام ہے جو ایک فرد کو ذمہ دار نہیں بناتا فقط، بلکہ حج امت مسلمہ کو ذمہ دار بنانے کا نام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حج کی کس طرح سے ترتیب دیا گیا، ذمہ دار بنانا کہ اگر تم اپنی زندگی کو خداوند متعال کے دین کے گرد نہیں گھماتے، یہ طواف کر کے یہ سات چکر لگانا تمہیں بتا رکھا ہے، ساری زندگی تم سے فقط کعبے کے چکر نہیں لگائے جائیں گے، تمہیں فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کعبے کے گرد سات چکر لگا کے آ جاؤ اور تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، نہ، یہ کعبے کے گرد سات چکر لگانا بتا رکھا ہے کہ تم سے ساری زندگی دین کے گرد چکر لگوانا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اور ایسے ہی ایک حاجی جب امام کی خدمت میں آیا، امام سید ساجدین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں حج کر کے آیا ہوں، مولا میں حج کر کے آیا، تو امام نے اسے یہی پوچھا جب تو حج کر کے آیا ہے کیا تیرا حج یہ حقیقی حج ہے؟ اس نے کہا مولا انشاءاللہ میرا حج حقیقی حج ہے. کہا جب تو سات چکر یہ لگا رہا تھا، جب طواف کر رہا تھا، کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ ساری زندگی دین کے گرد گھماؤں گا اپنی زندگی کو؟ کہا نہیں مولا، نہیں مولا میں نے یہ نہیں سوچا تھا. اسی طرح امام نے ایک ایک حج کا مناسک کے حج اس کو یاد دلائے، کہا جب قربانی کر رہا تھا تو تو نے یہ سوچا تھا کہ میں بھی دین پر کچھ قربان کروں گا؟ مفہوماً آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں. اس طرح امام نے کہا جب تم مقام ابراہیم پر کھڑا تھا تو تو نے یہ سوچا تھا کہ تو بھی مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر اپنے زمانے کے شرک کا انکار کرے گا؟ یعنی مولا میں کھڑا ضرور ہوا لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا. بس امام نے ایک ایک کر کے مناسک حج اس کو یاد دلائے اور کہا کہ اگر تو نے یہ سب نہیں سوچا تھا تو تیرا حج نہیں ہوا ہے. حج فقط چکر لگانے کا نام نہیں ہے، حج فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. پس امام نے یہاں اس کو یہ فرمایا کہ اے حاجی کہ جو یہ توقع رکھتا ہے، جو یہ امید رکھتا ہے کہ تو حج کر کر آ گیا ہے، اسے کہا مولا اب بتائیے اس کا حل کیا ہے، میں حل کیا نکالوں؟ ایک مرتبہ اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو میرے لیے آسان ہوگا امام کے اس کلام کو آپ کے لیے کرنا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس امام نے فرمایا اس سے کہ اس نے کہا کہ مولا اب اس کا کوئی راہ حل ہے کہ میں اس حج کو کیسے تمام کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا اگر ساری دنیا کے یہ پہاڑ سونا بن جائیں، مولا نے کہا اگر یہ ساری دنیا کے پہاڑ سونا بن جائیں، یہ ذرات اس کے، اور یہ سب تیری ملکیت میں آ جائے اور تو یہ تمام سونا راہ خدا کے اندر خرچ کر دے، تب بھی تجھے دوبارہ اس حج کی قبولیت ادا نہیں ہو سکتی، اور کہا کہ تیرا یہ حج نہیں ہو سکتا. بس حج کب ہوگا؟ جب اس حج کے اندر روح حج موجود ہوگی، جب اس حج کے اندر مقصد حج موجود ہوگا، اور جب اس حج کے اندر وہ فلسفہ حج موجود ہوگا جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر یہ احکام جو رکھے گئے، جب ہی اس کے لیے جو اس کے اندر ایک کلفت ہے، اس کے اندر ایک زحمت ہے، اسی لیے وجہ سے ان کو عربی کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی اس طرح تکالیف سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر فرض ہے، جو چیز واجب ہے، یہ ایک تکلیف شرعی ہے،
اور جو جس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے اسے مکلف کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ کلفت ڈالی گئی. کلفت یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے اندر زحمت ہو اسے تکلیف کہتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل فرجه.
پس دین مبین اسلام میں عہد اور ذمہ داری اس طرح سے قرآن مجید میں اور روایت آئمہ میں ہم تک پہنچی ہے, اور تمام افراد کے بارے میں یہ بھی روایت معصومین سے ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول, کہ تم سب ذمہ دار ہو, تم سب مسئول ہو, سب کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. ہر وہ نعمت جو خداوند متعال نے ایک انسان کی زندگی میں دی ہے اس نعمت کی وجہ سے جتنی فضیلت اس مومن کو, اس انسان کو, اس مسلمان کو ہے, اتنی ہی ذمہ داری بھی اس نعمت کی مطابق اس کے گلے میں آتی ہے. اگر خداوند متعال نے یہ جسم دیا ہے, اس جسم کو خداوند متعال کے حکم کے مطابق چلانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر خداوند متعال نے بچے دیے ہیں, ان بچوں کی تربیت خداوند متعال کے حکم کے مطابق کرنا واجب ہے. اگر خداوند متعال نے وسائل دیے ہیں, ان وسائل کی مدد سے خوشنودی الہی حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہاں پر قرآن مجید کے اندر خود امامت کو, جو ہمارا مکتب امامت ہے, خداوند متعال نے جو یہ امام بنائے ہیں خود امامت کو بھی ذمہ داری قرار دیا. کہ وہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن مجید کے اندر مفصل بیان ہوا کہ خداوند متعال نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں سے گزارا, جب تک ان امتحانوں سے نہیں گزارا تب تک امامت کی ذمہ داری نہیں دی, اور جب امامت کی ذمہ داری دی اور کہا قرآن مجید نے ابراہیم کے لیے کہ انی جاعلک للناس اماما, تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی, اے خدا اس امامت کو, اس منصب کو میری ذریت کے لیے بھی قرار دے. وہاں پہ خداوند متعال نے یہی عہد کا لفظ استعمال کیا, کہا کہ لا ینال عہدی للظالمین, میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچتا. لا ینال عہدی الظالم, یہ عہد ظالمین کے لیے نہیں. کہ پس امامت بھی ایک ذمہ داری ہے, اور امامت کی ذمہ داری جب خداوند متعال ظالمین کو نہیں دینا چاہتا, بس یہاں پر امت کے لیے ایک راز ہے, امت کے لیے ایک سر ہے, امت کے لیے ایک علامت ہے, امت کے لیے ایک نشانی ہے. وہ کیا؟ کہ کبھی بھی ظالم کی امامت میں زندگی مت گزارنا. کیوں؟ خداوند متعال ظالم کو امام نہیں بنانا چاہتا, ظالم کو حاکم نہیں بنانا چاہتا, ظالم کو حکومت نہیں دینا چاہتا, ظالم کی سیاست میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا کہ آپ ظالم کی سیاست میں زندگی گزاریں. پر جب خدا امامت نہیں دے رہا, جب خدا حاکم نہیں بنا رہا, تو مجھے اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کسی ظالم کو اپنے انتخاب اور اپنے ووٹ کے ذریعے سے حاکم بنانے. قرآن مجید کی واضح مثال یہ ہے, ظالم کو کبھی امامت تک نہ پہنچانا, حکومت تک نہ پہنچانا, ذمہ داری ایسی. دعائے عہد, خود اس دعا کا نام عہد کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہاں پر مومن اپنے زمانے کے امام کی نسبت تجدید عہد کرتا ہے. دعائے عہد کے تجدید عہد کرتا ہے, متعاہد بناتی ہے دعائے عہد. اس لیے دعائے عہد کے بارے میں روایت ہے کہ اگر کوئی مومن 40 روز صبح اس دعا کی تلاوت کرے تو خداوند متعال, اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائے گے, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, درود بھیجو محمد و آل محمد پر, روایت ہے کہ دعائے عہد کی تلاوت کرے امام, فرماتے ہیں امام ششم, تو اگر یہ اس دنیا سے چلا بھی جائے اور اس نے کلمات یہ پڑھے دعائے عہد کے اندر کہ خداوند متعال کی طرف سے یہ موت برحق ہے, اور خدا جب مجھے موت آ جائے تو مجھے اپنے میری قبر سے اس طرح اٹھانا کہ میرے ہاتھ میں شمشیر ہو اور میں امام برحق کے ناصروں میں سے شمار ہوں,
تو کہا کہ اس شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا. کیوں؟ کیوں کہ جب اس کی ذمہ داری تھی زندگی کے اندر اپنے امام سے عہد کو تجدید کرنا, تو اب جب اس کا امام پردہ غیبت سے آ کر ظہور کر چکا گئے, تو خدا بند متعال اسی ذمہ داری کو کہ جس کا دم یہ دعائیں عہد پڑھ کر کرتا تھا, اس سے عہد کو عملی کرنے کی فرصت دے دیتا ہے. درود جو محمد و آل
محمد.
بس سید الشہداء کو بھی جو سامنا تھا, آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تین طبقات کا سامنا سید الشہداء کو اپنی تحریک کربلا میں تھا. تین مختلف طبقات تھے, اس سے زیادہ نہیں ہے, سمجھنا آسان ہے تاکہ وہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. کربلا کے کرداروں کو دیکھ کر دراصل آئینہ عاشورہ و کربلا میں اپنی تصویر دیکھنا مقصد ہے. آئینہ کربلا کے اندر اپنا مقام دیکھنا, اپنا کردار دیکھنا کہ میں ان تین کرداروں میں سے کس کردار کو ادا کر رہا ہوں. تین کردار کربلا میں ہیں فقط. ایک کردار وہی حکومتی یزیدیت, وہی غاصب و چور, زانی, شرابی, فاسق و فاجر, حاکم یزید اور یزید کی حکومت میں اس کی مکمل کابینہ. ایک کردار یہ کیا ہے, ظالم حاکمیت, ظالم حکومت, یہ ظالم کا کردار ہے. ظالم کے مقابلے میں مظلوم دو قسم کے ہیں. ایک قسم کا مظلوم نہیں ہے عاشورہ و کربلا کی تحریک میں, مظلوم دو قسم کے ہیں. ایک مظلوم وہ ہے جو اس ظلم کی حکومت اور اس حاکمیت اور اس سیاست کے سامنے خاموش ہیں, اور ایک مظلوم وہ ہیں جیسے سید الشہداء و انصار سید الشہداء و نصرت امام حسین کرنے والے وہ اصحاب سید الشہداء جو اس ظالم حکومت کے سامنے موجود ہیں لیکن خاموش نہیں ہیں, جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کردار کو مزاحمت کا کردار کہا جاتا ہے. مزاحم یعنی زحمت میں ڈالنا, مشکل میں ڈالنا ظلم کو, حکومت کو, ظالم حکومت کو, ظالم حاکم کو مشکل میں ڈالنا, یہ سید الشہداء کا کردار تھا. باقیوں نے انکار کیا تھا. آپ کی خدمت میں کل خواص کی تین مثالیں پیش کی تھیں کہ تاریخ میں ان تینوں کی مفصل زندگی کو دیکھ کر جب کربلا و عاشورہ کی تحریک میں ان کے کردار کو دیکھتے گئے تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے دیکھ کر کے سید الشہداء و انصار سید الشہداء کا کیا کردار ہے. ایک اور ظلم کے مقابل میں خاموش مظلوم کا کیا کردار ہے, اور ظلم اور ظالم, ظلم کرنے والے ظالم کا کیا کردار. یہ تین طبقے کربلا میں موجود ہیں. سید الشہداء نے یزید کی بیعت سے انکار بھی کیا لیکن فقط انکار کو اپنی مکمل عہد اور ذمہ داری نہیں سمجھا, مکمل ذمہ داری نہیں سمجھا. انکار کے بعد یزیدی حکومت کے ساتھ مزاحمت بھی شروع کی. یہاں سے حسینیت کا سفر شروع ہوتا ہے. اپنے زمانے کے ظالم کا انکار کر کے نماز میں آ کے مت بیٹھ جانا, ظالم کا انکار کر کے دوبارہ اپنے تعلیمی اداروں میں اپنی زندگی جاری مت کرنے لگے. فقط میرا انکار ہے کہ ظالم ہے, میں اسے نہیں مانتا. سید الشہداء کے لیے آسان راستہ تھا. یہ تین شخصیات, ان تینوں نے یہی کام کیا. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر. کبھی کبھی خوف, لالچ اور بصیرت, احساس عزت اور غیرت نہ ہونے والا, نہ ہونا ایک انسان کو ذمہ داری کی زندگی گزارتے گزارتے غیر ذمہ دار بنا دیتی ہے. عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ سے یزید کا انکار انہوں نے بھی کیا تھا, سید الشہداء نے بھی کیا تھا. سید الشہداء مدینہ میں انکار کر کے یزیدیت کے خلاف قیام شروع کرتے گئے, اور یہ یزیدیت کا انکار کر کے قیام نہیں کرتے. عبداللہ ابن زبیر معروف شخصیت ہے, بہت معروف شخصیت ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا, عبداللہ ابن زبیر نے جب مدینہ سے نکلے اور مکہ کے پاس آ کے, یا بعض جگہ یاد ہے کہ مدینہ سے باہر جا کے خیمے لگائے تھے, چونکہ مدینہ میں یزید نے گورنر کو, اس امیر کو وہاں کا, اس کو یہ حکم دیا تھا کہ ان سے بیعت ضرور لینا,
اور معاویہ نے بھی یزید کو یہ وصیت کی تھی. بعض لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے بیعت ضرور لینا, ان میں ان کے نام بھی تھے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر, اور خود سید الشہداء کا نام تھا. سید الشہداء کے نام کے ساتھ یہ تاکید کی تھی کہ اگر یہ بیعت پر آمادہ نہ ہو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا, یہ بھی تاکید کی تھی, باقیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا باقی ممکن ہے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایک طرف ہو جائیں, لیکن حسین ابن علی سے یہ ممکن نہیں ہے. وہ امام ذمہ داری, وہ منبع عہد, وہ امام متعاہد جو یزیدیت کا تعاقب نہ کرے. کہا تھا کہ اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو حسین کو مہلت نہ دیں. عبداللہ بن زبیر باہر خیمہ لگایا اور آیا کہ باہر خیمے لگا کے عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں, عبداللہ ابن زبیر مکہ تک آئے اور مکے میں پناہ لی تھی, اپنا آپ کو محفوظ کیا تھا, اور وہاں پہ یہ تھا بھی کہ یہ جو ہے مکے کے ارد گرد سلامتی ہونا اور مکے کے ارد گرد خون نہ بہایا جائے اور مکے کے اندر تمام لوگ امن کے اندر ہیں, یہ آ کے مکہ میں پناہ لی تھی. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے, انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا لیکن سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے. یہ بھی باہر آ کے انہوں نے خیمے لگائے تھے, یہ عبادتیں بہت کرتے تھے, کثرت کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے, بہت زیادہ عبادت گزار تھے, ہر وقت عبادت, دعا, مناجات. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ فقط عبادتیں اور فقط نماز اور روزہ اور انفرادی احکام کے اوپر عمل کرنا اگر سارا کا سارا دین ہوتا, اگر مکمل ذمہ داری ہوتی تو سید الشہداء حج چھوڑ کر کربلا نہ جاتے. کیوں کہا ہے کہ حج سے پہلے, کہا گیا کہ حج سے پہلے عرفہ جاؤ. عرفہ کیوں کہا گیا؟ عرفہ کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر تم حج پہ جانا چاہتے ہو اور یہ شعور لینا چاہتے ہو کہ حج پہ کرنا کیا ہے, کہا ہے کہ پہلے کربلا جاؤ اور کربلا سے وہ شعور لو کہ عبادتیں مکمل ذمہ داری نہیں ہیں, بلکہ یہ عبادتیں اس وقت تک عبادتیں ہیں کہ جب مومن کو اپنے معاشرے کی نسبت ذمہ دار بناتی ہے. دور میں جو محمد ہوا, بس انہوں نے خیمہ لگایا اور باہر عبداللہ ابن عباس اپنی عبادتوں میں مشغول ہو گئے. اور تیسرا کردار عبداللہ ابن عمر کا یہ کردار تھا کہ انہوں نے خیمہ لگایا اور یہ مشغول ہو گئے. اور عبداللہ ابن عباس یہ فقیہ تھے, درس و تدریس کا سلسلہ مکہ میں آئے اور اپنا مدرسہ, اپنا درس, اپنا تدریس اور فقہ کی, کیونکہ بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت بڑے فقیہ تھے اس وقت, سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہے. اور ان کے بارے میں یہ تک آتا ہے جیسے خود محمد حنفیہ کے بارے میں آتا ہے, جب سید الشہداء چھوڑ رہے تھے مکہ, مدینہ چھوڑا, ایک یہ ودا تھا اور ایک ودا تھا جب سید الشہداء مکہ کو ودا کر رہے تھے, وہاں پہ محمد حنفیہ جو بھائی تھے وہاں پہ حتیٰ سید الشہداء کے گھوڑے کی رکاب, ذوالجناح کی رکاب پکڑ کے روکا سید الشہداء, پھر روکا کہ آپ کو یہ قیام نہیں کرنا چاہیے, آپ کو نہیں جانا چاہیے. اور وہاں پہ تاریخ میں آیا محمد حنفیہ نے شدید گریہ کیا, گریہ کیا. میں آپ سے کہا تھا نا کہ گریہ مکمل ذمہ داری نہیں ہے سید الشہداء کی نسبت, گریہ بہت سو نے کیا, محمد حنفیہ نے گریہ کیا, روکا, لیکن سید الشہداء نے بس ایک سوال کیا تھا محمد حنفیہ سے, کہا میرے بھائی آپ مجھے یہ بات بتا دیجئے, آیا جو قیام میں کر رہا ہوں ظالم کے خلاف, اس قیام کو کرنے میں آیا میں خطا پر ہوں, آیا میں خطا کر رہا ہوں, آیا میں غلطی پر ہوں؟ بھائی نے کہا نہیں, آپ امام ہیں, آپ خطا پر نہیں گئے. کہا ہرگز آپ خطا پر نہیں گئے. لیکن کیا جواب دیا؟ آپ خطا پر نہیں ہیں لیکن آپ خطروں میں ہیں, خطروں میں. سید الشہداء کا راستہ یہ نہیں ہے کہ خطروں کو دیکھ کر خطا کی راہ پر آ جاؤ. سید الشہداء مکہ و مدینہ و یمن و بصرہ کو دراصل تحریک کے کربلا میں یہ پیغام دے رہے ہیں, جب تمہارے پاس دو راستے ہو تو تم تب تک ذمہ دار مومن نہیں بن سکتے
جب خطروں کو دیکھ کر خطا کو چھوڑ کر خطروں میں کود پڑو. سید الشہداء یہ بتا کربلا و عاشورا خطروں سے ڈر کر خطا کی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے بلکہ خطاؤں سے بھاگ کر خطروں میں جانے کا نام ہے. یہاں پر آنا ذمہ داری. اس لیے اقبال فرماتے تھے جب اقبال سے پوچھا علامہ اقبال کہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ علامہ اقبال شیعہ تھے یا سنی تھے. ہمارے استاد نے اقبال شناس استاد نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا کہ اقبال نہ رسوماتی شیعہ تھے اور نہ ہی رسوماتی سنی تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب بھی اقبال کو اپنی رسومات اقبال کی زندگی میں تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملیں گی. تو آپ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں اقبال شیعہ تھے یا سنی تھے. کیونکہ اہل بیت کے بارے میں یہ کلام امامت شناسی اقبال کی, اقبال کا وہ فلسفہ خودی, اقبال کی وہ اسلام کی شناخت, 100 سال میں اقبال یا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دو شخصیتیں بر صغیر میں اور پورے عالم اسلام میں پچھلے 100 سال میں اتنی بالغ شخصیات نہیں دیکھی بر صغیر میں جتنی اقبال میں بصیرت اسلام تھی. اقبال نے فرمایا اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا جو راستہ ہے, میرا جو مسلک ہے, اپنا مسلک بتا دیا اس شعر کے اندر, کہا کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیرم آرزوس. میرا راستہ, میرا انتخاب تیغ و سنا و شمشیر, یعنی خطرے, مراد تھے خطرے. میرا راستہ خطروں کا راستہ, میں خطروں میں جا رہا ہوں. بمن میا کہ مسلک شبیرم آرزوس, کہا کہ میرا راستہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر کا راستہ ہے, اور اگر کسی کو میرے ساتھ چلنا ہو تو وہ جان لے کہ اقبال کا مسلک مسلک شبیری ہے. وہ جو خطروں سے ڈرتا ہے اقبال کے ساتھ نہ آئے, وہ جو تلواروں سے ڈرتا ہے اقبال کے ساتھ نہ آئے, وہ جو خنجروں سے ڈرتا ہے اقبال کے ساتھ نہ آئے, وہ جو نیزوں سے ڈرتا ہے اقبال کے ساتھ نہ آئے. سید الشہداء کے لیے یہی جواب تھا. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ لہجہ اقبال نے سید الشہداء سے سیکھا کہ میرا راستہ یہ تلواروں کا راستہ ہے. اور اگر یہ طے ہے کہ سید الشہداء کے جملے ہیں جس کی عکاسی اقبال کر رکھے ہیں, اگر یہ طے ہے کہ دین محمدی کی حفاظت میرے خون اور میرے قتل میں ہے, تو میں تلواروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اے تلواروں آؤ حسین ابن علی کی طرف. یہ راستہ حسین ابن علی کا ہے. غیر ذمہ دار حسینی نہیں ہو سکتا, غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہو سکتا, غیر ذمہ دار مسلمان نہیں ہو سکتا. اور سب سے بدترین غیر ذمہ داری مقدس غیر ذمہ داری. توجہ چاہتا ہوں. ایک نامقدس غیر ذمہ داری کا مسئلہ, ایک جوان نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ مثلا کرکٹ کھیلتا ہے, دوستوں میں مشغول ہے, لاپرواہ ہے, یاد نہیں رکھتا, ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہے. اور ایک شخص اس سے اگر کہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, وہ کہے کہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ مثلاً میں کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا, ویلفیئر کے کام میں مشغول تھا, کسی ویلفیئر آرگنائزیشن میں میری ذمہ داری ہے, میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں اس قدر مشغول تھا دوپہر سے لے کے مغرب تک کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا, اور کیا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. لیکن نماز نہ پڑھنے کی دلیل اس کی بڑی مقدس ہے. دلیل اس کی بڑی ہوئی, یہ جو دلائل جس سے عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر ایک مکہ کی پناہ میں چلے گئے اور ایک خیمہ لگا کر اپنی جانماز پر بیٹھ گئے, اور ایک نے درس و تدریس اور فقاہت کو جاری رکھا اور قیام حسینی میں شامل نہ ہوئے, یہ غیر مقدس بہانے نہیں ہیں. غیر مقدس بہانے نہیں ہے. یا گریہ کر کر کے سید الشہداء کو روکنا اور سید الشہداء کی نسبت گریہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھنا, بس گریہ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا. یہ جو گریہ کر رہے ہیں مقدس, ان کو ہمدردی ہے. آج بھی جو سید الشہداء سے پر گریہ کرتے ہیں لیکن ان کا یہ گریہ کسی ظالم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, بہت مقدس, بہت تقدس ہے اس میں, یہ کام بہت بہترین ہے. لیکن مسلک شبیری نہیں ہے, مسلک شبیری نہیں ہے, فقط گریہ کر. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں اور ذمہ دار انسان
متعاہد انسان نہ صرف امام حسین بن سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے وجود میں، شخصیت میں ذمہ داری کا عنصر نہ ہو، یہ حسین کی خدمت نہیں کر سکتا. اور شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ کیا عجب بات ہے شیعہ ہو ذمہ دار نہ ہو، کیا عجب بات ہے شیعہ ہو ذمہ دار نہ ہو، اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو. یعنی ایک تو تشیع کا غیر ذمہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو معلوم نہ ہو میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میں کس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں، میں کس سیاست کے سائے میں موجود ہوں، میرے ارد گرد ظالم کون ہے، میرے زمانے کے شبر کون ہیں، میرے زمانے کے عبید اللہ کون ہے، آج کے زمانے کا حسین کون ہے، آج کے زمانے کا یزید کون ہے. کہ عجب بات ہے شیعہ ہو ذمہ دار نہ ہو، اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو، اس کا دشمن بھی ہو اور پھر بھی خبردار نہ ہو. لے کے غازی کا علم دین سے وفادار نہ ہو، یہ بہت غیر ذمہ داری ہے، یہ اوج غیر ذمہ داری ہے کہ جس کے ملک میں ظالم کا علم بھی موجود ہو، غازی کا علم بھی موجود ہو. یہ دو علم ایک جغرافیہ کے اندر ہونا بتا رہا ہے کہ ابھی اس علمدار کو اپنی مکمل ذمہ داری معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ غازی عباس کا علم کو احترام نہیں ملتا اس زمین پر جہاں پر ظالموں کے علم بھی لگے. یہ دو چیزیں جم نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. عباس کا علم جہاں اٹھتا ہے ظالموں کے علم کو گرا دیتا ہے، عباس کا پنجہ جہاں چمکتا ہے اس کی چمک سے ظالموں کی آنکھیں چھپیا جاتی ہے. بس یہاں علمدار کو اپنی مکمل ذمہ داری سمجھنی ہوگی، عزادار کو اپنی مکمل ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اور یہاں پہ تشیع کو یہ معلوم ہوگا کہ غیر ذمہ دار مسلمان دراصل سید الشہداء کی نہضت میں شامل نہیں ہوتا، چاہے 61 ہجری کی کربلا ہو یا 1441 ہجری کی کربلا ہو. درود بھیجو محمد و آل محمد. اور یہ سب سے مشکل غیر ذمہ دار، اس غیر ذمہ دار کے چہرے سے نقاب اٹھانا بہت ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے، مقدس غیر ذمہ دار سے. ایک ہمارے مدرسے کا ہی واقعہ ہوا کہ یہاں سے یہ مثال استاد نے خود بتائی، انہوں نے استاد نے اپنے بارے میں بتایا کہ جب وہ مدرسے کے اندر طالب علم تھے، طالب علمی کا زمانہ طے کر رہے تھے، بتاتے تھے کہ میں اپنے ہاسٹل میں موجود تھا. ہاسٹلوں کا ماحول مدرسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ چار طالب علم، تین طالب علم مدرسے کے ایک کمرے کے اندر، ہاسٹل کے کمرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور اس کمرے کی مختلف امور ان چاروں طالب علموں کے درمیان بٹے ہوتے ہیں، جیسے صفائی کا کام ہے، جیسے کمرے کی حفاظت ہے، ان کے درمیان بٹے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے مدارس کے اندر، وہ دیکھتے تھے وہ شب جمعہ صفائی کرتے تھے، کہ دعائے کمیل پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد 9 بجے جا کے کمرے کی صفائی کا ٹائم ہوتا تھا. تو یہ چار طالب علم اپنے چوتھے طالب علم کو دیکھتے تھے کہ یہ چوتھا طالب علم جب بھی صفائی کا ٹائم آتا ہے، ایک جمعہ دیکھا، دوسرا جمعہ دیکھا، تیسرا جمعہ دیکھا، جیسے صفائی کا ٹائم آتا تھا یہ فوراً کھانا کھانے کے بعد، ابھی یہ تین طالب علم کمرے میں نہیں آئے، یہ فوراً کھانا کھانے کے بعد آ کے کمرے میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا. جیسے ہی یہ تینوں کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی جھاڑو اٹھانا لگتا، کوئی جا کے پوچھا لے کر آتا، کوئی جالے جھاڑنا شروع کرتا، یہ چوتھے والے کو دیکھتے کہ یہ تیسرا چوتھا شب جمعہ ہے اور جب بھی صفائی کی باری آتی ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا ان سے، بولیں کہ تم قرآن کی تلاوت چھوڑو اور ہمارے ساتھ صفائی کرو. ان کو اچھا نہیں لگا، طالب علم تھے، انہوں نے کہا رہنے دو، شاید اگلے ہفتے، اگلے ہفتے، اگلے ہفتے. جب 3-4 جمعے گزر گئے، انہوں نے جا کے استاد کو منوان یہی واقعہ جا کے سنایا کہ ہم ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، جو وقت طے ہوا ہے ہمیں صفائی کرنی ہے، سب نے مل کے کرنی ہوتی ہے، یہ طالب علم قرآن پڑھتا ہے اور ہمیں شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے قرآن لے لیں، یا اس کو منع کریں کہ بھائی یہ صفائی کا وقت ہے. استاد نے جب یہ واقعہ سنا، جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ اسی کمرے کے اندر، آپ تینوں باہر رہیے گا، میں اندر داخل ہوں گا. استاد کہنے کے گئے، شام جمعہ تھا، اگلے دن چھٹی تھی، کوئی
مباحثے کا یا جو ہوتا ہے مدارس کے اندر شیڈول وہ کوئی نہیں تھا, فراغت تھی. جیسے گئے وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے, ان تینوں کے ہاتھوں میں, ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی, کسی کے ہاتھ میں پونچھا ہے, کسی کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی, استاد اندر گئے اور اندر جا کے ان کے ہاتھ سے احترام سے قرآن لیا, قرآن کو بند کیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, چوما, ماتھے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا کہ اے طالب علم, یہ قرآن تجھے ذمہ دار بنانے آیا تھا, نہ کہ قرآن کے بہانے سے غیر ذمہ دار بنا. جملہ کہا مقدس, بہانوں سے غیر ذمہ دار کوئی سب وہ احترام کے ساتھ قرآن لی اور طالب علم سے کہا کہ جھاڑو دو, اور جھاڑو اس کے ہاتھ میں بتائی. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وقت صفائی کا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ لوگ جو قرآن کے اندر جو ذمہ داری کے بارے میں آیا, زیادہ تر وفا کے لفظ سے آیا, کہ جو اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں, جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں, یوفونا کی اصطلاح عہد کو نبھانے کے لیے, یہ عہد کا خود لفظ قرآن مجید کے اندر ہے. یہ واقعہ انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمیں احساس ہوا کہ معاشرے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر بھی ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت جہاد آیا. وہ چیزیں, اور یہ پورا طبقہ ہے, یہ ایک طبقہ تھا کوفہ کے اندر, شام کے اندر, بصرہ کے اندر, یمن کے اندر. انہوں نے کہا ہماری نمازوں کو خطرہ ہے, ہمارے حج کو خطرہ ہے. یہ پورا طبقہ تھا مقدس غیر ذمہ داروں کا, جن کے بارے میں شاعر نے خوب کہا ہے کہ ان کے بارے میں شاعر نے کاسی کی کہ ایک یہ طبقہ تھا, ایک طبقہ حسینی تھا. شاعر نے اس مقدس غیر ذمہ داری اور غیر ذمہ دار طبقے کو کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ دے. یہ شعر ان کے لیے, تجھ کو پرائی کیا پڑی, تو بس اپنے لوٹے, اپنی تسبیح, اپنی جانماز, اپنی سجدگاہ, تو بس اس سے تعلق رکھ, اس کو مکمل دین سمجھ. اور کہا کہ حسین کا دین کیا ہے, حسین متعاہد کیسے ہیں, حسین کیسی ذمہ داری کربلا کے اندر لوگوں کو بتا رکھے ہیں. اس کی عکاسی بھی شاعر نے کی کہ کہا کہ حسین کا جگر کیسا تھا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ حسینیت ہے, یہ کربلا ہے, یہ مقصد شبیری ہے, یہ اہداف حسینی ہے کہ غیر مقدس غیر ذمہ دار کو بھی ذمہ دار بنانا, اور مقدس غیر ذمہ دار کو بھی فرش عزا پر بلا کر ذمہ دار بنانا. یہ حسینیت, ایسے ذمہ دار ائمہ, ایسے ذمہ دار دین. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر امت ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہ دے, خود یہ غیر ذمہ داری سید الشہداء کو تنہا کرتی ہے. اور ذمہ داری کی اوج بھی کربلا نے دکھائی, اور اہل ذمہ دار بھی ناصر سید الشہداء نے پیش کیے. ایسے ناصر, کہ ایک ایسے ناصر کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کا تذکرہ بڑا عجیب ہے. آج 7 محرم ہے, عزادار نے سید الشہداء 7 محرم, عبیداللہ ابن زیاد نے ایک خط اور حکم نامہ عمر زاد کو بھیج کر یہ حکم دیا تھا کہ آج سے حسین اور حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے. عزادار نے سید الشہداء آج کی رات حسین و اولاد حسین, اور آج کا دن حسین کے بچے پیاسے ہیں. عجیب دن ہے, جب بھی پانی پینا آج کے بعد تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ حسین نے یہ کہا تھا, شیتی ماں ان شرب تم ماں ازبن فس کرونی او سمے تم بے غریب او شہید فن لگو. اے میرے شیوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا, اور جب بھی کسی بے وطن کو, کسی پردیسی کو, کسی غریب کو یا کسی شہید کو دیکھنا, عجیب وقت آ گیا، سات محرم سے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا۔ ارے آج حسن کے لال کا تذکرہ کرنا کہیں، ارے جب اپنی زندگی کے آخری مراحل، جب بستر شہادت پر حسن مصطفیٰ طے کر رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب زہر پورے جسم میں مل چکا تھا اور حسن کے جگر کے ٹکڑے لہو ہو کر گر رہے تھے، حسن نے اپنے لہتے جگر کو طلب کیا، کہا ام فروا ذرا قاسم کو تو لے آنا، ذرا قاسم کو میرے پاس بلانا۔ امام فرماتے ہیں 13 سال کربلا میں عمر ہے، اور جب امام حسن کے پاس آئے ہیں 2.5 سال یا 3 سال کی عمر ہے، ام فروا انگلی پکڑ کر وقت کے امام کے پاس لے کر آتی ہیں، کہا اے میرے بچے اے میرے قاسم، ایک تعویذ لے کر قاسم کے دائیں ہاتھ پر باندھتے ہیں امام حسن، اور وصیت فرماتے ہیں، اور ایک شب عاشور ہے کہ جب حسین ابن علی تمام انصار کو جمع کر خیمہ حسینی میں جمع کر کے ایک ایک شہید کا نام لیتے جاتے گئے اور شہید کو اس کا مقام بتاتے جاتے گئے کہ اے ناصر تجھے یہاں شہید کیا جائے گا، اے ناصر تجھے وہاں شہید کیا جائے گا، ایک ایک شہید کا جب نام لے کر بلاتے گئے تو کہیں کونے سے قاسم آتے گئے، جب دیکھا ابھی تک میرا نام نہیں آیا تو قاسم آگے کیا کہتے ہیں، اے چچا جان کیا مجھے یتیم سمجھ کے بھول گئے، فرماتے ہیں کیا مجھے یتیم سمجھ کے بھول گئے، سید الشہداء فرماتے ہیں نہیں نہیں حسن تو میرے بھیا کی نشانی ہے، کیا کہا کہ کیا تم موت کو کیسے سمجھتے ہو، کہا احلا من الاصل، میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، یہی سننا تھا، سید الشہداء نے کہا تجھ سے یہی امید تھی، ایک مرتبہ ماتھا چوما اور کہا کہ اے چچا جان کیا میں بھی شہید ہوں گا، کہا اے حسن اے کہا اے قاسم ہاں آپ بھی شہید ہوں گے اور یہ علی اصغر بھی شہید ہوں گے، جب یہ سننا تھا کہ علی اصغر بھی شہید ہوں گے، عددان سید الشہداء حضرت قاسم نے کہا ارے کیا یہ ملعون کیا یہ ظالم خیموں تک آ رہے ہیں، کیا علی اصغر تو خیموں میں ہے، سید الشہداء نے کہا نہیں یہ ظالم میرے ہوتے ہوئے خیموں میں نہیں آئیں گے، میں خود علی اصغر کو مقتل لے کے، ارے یہ سننا تھا، یہ سننا تھا، پھر صبح عاشور جب اصحاب شہید ہو چکے، اپنا امتحان دے چکے، اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اپنا عہد وفا کر چکے، اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بہانے بہانے سے ایک قاسم چچا کے پاس آتے ہیں، ارے کیا اس یتیم کو بھی اجازت ملے گی، کیا اس یتیم کو اجازت ملے گی، کہا اے قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے، پھر واپس بھیجتے تھے، پھر قاسم آتے، حسین واپس بھیجتے تھے، ایک وقت ایسا آیا، ارے قاسم خیمے کے اندر جاتے ہیں، بی بیاں موجود ہیں، قاسم ایک کونے میں بیٹھ کر ارے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر ایسا گریہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ام فروا کہتی ہیں ارے اے قاسم اے میرے لال یہ کیسا گریہ ہے، کہا جب بھی چچا جان کے پاس اس نے جہاد کے لیے جاتا ہوں کہتے ہیں میرے بھیا کی نشانی کو، میں جانتا ہوں چچا پر یہ سخت وقت آیا ہے، اور میرے بابا حسن نے کہا تھا یہ جو تعویذ پہنا رکھا ہوں، اے قاسم جب کبھی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، ام فروا نے کہا ارے اے قاسم اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا، اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا، تعویذ کا کھلنا تھا، تعویذ کو کھول کر دیکھتے ہیں تو حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں اے قاسم میرا یہ بھیا ایک وقت ایسا آئے گا ارے کربلا کے اندر ظالموں کے نرغے میں ہوگا، اے قاسم اس وقت میرے بھیا کو چھوڑ کر مت جانا، ارے جب تمہیں اتنے جہاد لینے جاؤ گے تو میرا بھیا تمہیں بار بار واپس بھیجے گا، ارے قاسم بار بار اجازت لینا، ارے قاسم، ارے قاسم یہ نہیں کہا، ادب امامت سکھایا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بغیر اجازت کے جہاد لینا، لیکن وہ پرغردہ ادب تھا اور بتایا کہ نہیں نہیں حسین سے بار بار اجازت لینا۔ ارے جیسے کہ قاسم نے ام فروہ کو یہ تعویذ دکھایا، ارے یہ الفاظ دکھائے، کہا ام فروہ نے کہا، ارے اے قاسم یہی وصیت لے کر ذرا چچا کے پاس چلا جا۔ ارے قاسم اٹھتے ہیں، آنسو پہنچتے ہیں، وصیت کو لہراتے ہوئے چچا کے پاس جاتے ہیں۔ جب یہ منظر حسین نے دیکھا، سمجھ گئے وہ وقت آ گیا، اب منع نہیں کیا جائے گا۔ کہا بھیا کی سفارش لے کر آیا ہوں، آپ کے بھیا کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ ارے حسین نے یہ نامہ دیکھا، یہ سفارش دیکھی، ارے کوئی یہ وقت نہ دکھائے کسی بھائی پر کہ اس عالم میں اپنے بھائی کی وہ ذمہ داری جو اپنے بستر شہادت پر ادا کر کے گئے تھے۔ جیسے یہ حسین نے دیکھا، قاسم کو اجازت دی، کہا بیبیوں سے سلام کر لیجئے، یہ آخری سلام کر لیجئے۔ سید الشہداء خود خیمے میں جاتے ہیں، ارے 13 سال کا بچہ ہے، ادھر 13 سال کا کمسن ہے قاسم۔ جب حوض پہنانا چاہتے تھے، کوئی حوض قاسم کی، کوئی ہو قاسم کے سر پر لگی آتی۔ ارے کون سا جنگی سامان ہے جو 13 سال کے کمسن کے لیے بنا ہو؟ سید الشہداء نے امامہ حسن مشتبہ کو لے کر بغیر حوض کے قاسم کو تیار کیا، اور عزادارہ نے سید الشہداء جب گھوڑے پر بٹھانے لگے، ارے رکاب تک پاؤں نہیں آ رہے تھے، سید الشہداء نے رکاب کو کاٹ کر چھوٹا کیا، اور قاسم کو ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ قاسم کے پاؤں کو رکاب سے باندھ دیا۔ ارے ایسا کمسن تھا کہ راویوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا جب تیار کرنے لگے، جب تیار کرنے لگے تو ایک چاند جیسا جوان جہاد کے لیے جا رہا تھا۔ قاسم مقتل میں جاتے ہیں، ارے یہ جوان جس کے قد سے اونچی تلوار تھی کیسے جہاد کرتا؟ لیکن عددار نے سید الشہداء یہ مقتل نے لکھا کہ علی کا پوتا تھا، ارے ایسی جنگ کی کہ اس کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے نام بھی مقتل میں آئے اور مقتل کی کتابوں میں آئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم ظالموں کے نرغے میں ایسے گم ہو گئے کہ اس کے بعد ایک آواز آئی، الیہ الیہ یا اممہ، اے چچا جان مدد کو آئیے۔ حسین نے جب یہ آواز سنی اور حسین کھڑے ہوئے، اور حسین جب لپکنے لگے، کیا دیکھتے ہیں؟ میں سرا کے گھوڑے، میں منع کی جانب جاتے ہیں، میں منع کے گھوڑے، میں سرا کی جانب جاتے ہیں۔ ارے ارے جسد اطہر قاسم کے اوپر جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپ پڑ دی، ارے قاسم صدا بلند کرتے، الیہ الیہ یا اممہ۔ ارے قاسم کی جب قاسم کے جسد پر حسین جاتے گئے، ارے فرشتوں نے یہ عالم دیکھا کہ ایک مرتبہ حسن کے جگر سے خون نہیں بہا۔ ارے ایک دفعہ جگر جب خون بہایا تھا جب مدینے میں زہر تھا، اور آج زمین کربلا پر حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ لعنت اللہ کی علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔